هو الذي، وہ اللہ وہ ذات ہے، انزل السکینت فی قلوب المؤمنین، جس نے سکینت نازل کر دی مومنوں کے دلوں پر۔ اب آپ دیکھیں سکینت اللہ تعالیٰ نے کیسے نازل کی تھی مسلمانوں کے دلوں کے اوپر۔ پہلی سکینت، دو اس کی باتیں اس کے اندر آتی ہیں۔ پہلی سکینت وہ کہ یہ کوئی آسان بات نہیں تھی بیعت رضوان، موت کے اوپر بیعت کرنا کہ ہم لڑتے لڑتے مر جائیں گے یہاں پہ لیکن ہم واپس نہیں پلٹیں گے، یہ کوئی آسان بات ہے؟ ظاہر ہے جو لڑے گا مکہ میں جا کے وہ اتنے سارے، یہ تھوڑے سے ہتھیاروں کے بغیر تو ظاہر ہے جان تو بچ نہیں سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کر دی، ایسا عزم دے دیا، ایسی ہمت دے دی کہ بیعت رضوان کے لیے مسلمان تیار ہو گئے۔ اس اللہ کی طرف سے ہی تھی نا۔ دوسری سکینت کون سی تھی؟ جس وقت کافر جو تھے وہ اتنی ضد کر رہے تھے اور ایسے کبھی نہیں یہ آپ مٹائیں، نہیں یہ نہیں ہم لکھنے دیں گے، نہیں یہ شرط اس کے اندر آنی ہوگی، نہیں ابو جندل کو ہم نہیں جانے دیں گے آپ کے ساتھ۔ اس وقت مسلمانوں کا جوش اور ان کا غیظ و غضب جو تھا اس کو قابو میں رکھنا، اس کے لیے بھی تو سکینت چاہیے تھی نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مسلمانوں کو کنٹرول دے دیا اپنے آپ کے اوپر کہ انہوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا لیا، ورنہ اتنے سارے تھے سہیل بن عمر کیا کر سکتا تھا، سارے اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتے تو وہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی نا، تو اتاری اللہ نے سکینت۔ دیکھیں یہاں پہ کیا، ایک یہ بھی نوٹ کریں، انزلا نازل کی، نازل کرنا کہاں سے کہاں کی طرف ہوتا ہے؟ رائٹ سے لیفٹ کی طرف، لیفٹ سے رائٹ کی طرف، پیچھے سے آگے کی طرف؟ نہیں، نازل ہمیشہ ذہن میں نزول کیسے آتا ہے؟ اوپر سے نیچے کی طرف، اس کا مطلب اللہ کی طرف سے خاص اتری، اللہ نے اتاری، یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے۔ اور سکینت بعض دفعہ، سکینت کیا ہوتی؟ پیس، ٹرانکوالٹی، سکون ہو جانا، اطمینان ہو جانا، تحمل نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو بعض دفعہ یہ نیند اور اونگ کی صورت میں بھی ہوتی ہے، جیسے ہم نے جیسے بدر میں مسلمانوں کے لیے ہوئی تھی، تو یہ ان کے لیے اس وقت کی سکینت تھی کہ ان کو اس وقت ایک دم قرار آ گیا۔ پھر دیکھیں یہ سکینت نازل کی مومنوں کے دلوں پر اللہ نے، سکینت نا اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو ہمیں بھی جب ایسی کوئی جذبات ایسے اوپر ہوں، ہائی پہ ہوں اور آپ کو لگ رہا ہے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی، اللہ سے سکینت مانگے، اللہ مجھے سکینت دے، سکینت اتار دے، جیسے تو نے صحابہ کے دلوں پہ اتاری تھی۔ جب پینک کے حالات ہوں، پینک کی بھی سچویشنز ہو جاتی ہیں نا، ان میں بھی سکینت مانگے، کیونکہ یہ اللہ ہی اتارتا ہے، اللہ کی طرف سے اترتی اوپر سے نیچے آتی، اور کہاں پہ سکینت اترتی ہے؟ جب لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے ذکر کی جو مجلسیں ہوتی ہیں ان کے اوپر حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سکینت اتار دیتا ہے، پیس، ٹرینکوالٹی۔ آپ نے دیکھا جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو وہاں پہ کس طرح کا سکون ہوتا ہے؟ اور بھی مجلسیں ہوتی ہیں، پارٹیاں ہوتی ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں، ان پہ اس طرح کا سکون نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جیسا وہاں پہ سکون محسوس ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے، ایک رحمت ہے اللہ کی سکینت جو ہے۔ کس لیے اتاری؟ لیزدادو ایمان مع ایمانہم، کہ اللہ بڑھا دے ایمان میں ساتھ اپنے ایمان کے۔ یعنی یہ آیتیں نا آپ کو خود نہیں سمجھ آئیں گی، پلیز ان کو ذرا توجہ سے سنیے گا، تاکہ وہ بڑھ جائیں ایمان میں ساتھ اپنے ایمان کے۔ یعنی ان کے پاس پہلے بھی ایمان ہے لیکن ان کا ایمان اور بڑھ جائے جب یہ سکینت نازل ہو، تو ایمان میں اور بڑھ جائیں۔ یعنی اس کا مطلب ایمان کا ایک درجہ نہیں رہتا، ایمان کے درجے بھی فرق فرق ہوتے ہیں، ایمان بھی گھٹتا بڑھتا ہے، اللہ اس سکینت کے ذریعے ان کا ایمان بڑھا رہا ہے، جیسے نورون علی نور ہوتا ہے، تو ایمان میں بھی زیادتی ہوتی ہے۔ اور ایمان زیادہ کیسے ہوتا ہے جی؟ کیسے ان کا ایمان بڑھا؟ جب اطاعت رسول ہوئی تب ایمان اور بڑھ گیا، جب رسول نے دعوت دی کہ آؤ موت کے اوپر بیعت کرو تو بیعت لی، خوش دلی کے ساتھ، تو ایمان اور بڑھ گیا۔ جب فرمایا نہیں اب نہیں کچھ کرنا، ابھی نہیں، یعنی سرینڈر کر دو، اب اس وقت مان جاؤ، جو شرائط ہیں ان کو مان لو، چاہے تمہیں بے عزتی محسوس ہو رہی ہو، اس سے بھی ایمان بڑھا جب اطاعت رسول کی۔ اور اطاعت رسول سے جنت ملتی۔ تو یہ جو سکینت، یہ منافقین پہ نہیں نازل ہوتی، مومنوں پہ نازل ہوتی، اور اس سے ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، ایمان بڑھتا گھٹتا نہیں، جیسے خوارج کہتے ہیں جی ایمان یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ کیا ہوا کہ ایمان کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا؟ جو ایک بندے کا ایمان ہوتا ہے، اوبیڈینس ہوتی ہے تو ایمان ہوتا ہے، جب وہ گناہ کرتا تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ایمان کم ہوا ہوا ہے۔ تو اسی لیے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ایمان ہے ہی نہیں ہے، اس لیے ان کو قتل کر دو جو گناہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان ہی نہیں۔ لیکن ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ ایمان کو بڑھانے کے لیے بھی انسان کو خود کوشش کرنی ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایسی کام کرنے ہیں، ایسی مجالس میں رہنا ہے، ایسی کمپنی میں رہنا ہے، ایسی ذکر اذکار اپنے ان کی پابندی کرنی ہے، جس سے ایمان اس کا بڑھتا رہے، تو اس کے طریقے اپنانے پڑتے ہیں۔ تو اب یہ جو سکینت اللہ تعالیٰ نے تاریخ کی، اس سے انہوں نے اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیا، وہ آپے سے باہر نہیں ہو گئے، جوش میں انہوں نے کچھ الٹی حرکت نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اور ان کے ایمان پھر بڑھ گئے۔ وللہ، اور لیے اللہ ہی کے ہے، کیا جنود السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے لشکر۔ اس کا مطلب اللہ کے لشکر بہت سارے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے کو لشکر ہمیں نہیں پتا، تو ہے ہی نہیں ہے، آسمانوں میں بھی اللہ کے لشکر ہے اور زمین میں بھی۔ کون سے بلکہ جنود ہیں، جند نہیں ہے، ایک نہیں ہے، جنود، بہت سارے لشکر۔ وہ کون سے لشکر ہیں اللہ کے؟ دیکھیں ہمیں پتہ چلتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے قوموں پر عذاب بھیجا ہے نا، تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کے لشکر کہاں کہاں کے۔ نمرود کو ایک مچھر نے ستا دیا، کیسے اس کو پاگل کر دیا، وہ بھی اللہ کا لشکر ہے۔ کئی ہواؤں نے قوموں کو پٹک پٹک کے پھینکا، وہ بھی تو اللہ کے لشکر ہیں۔ کہیں چیخ آئی تو لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے، تو وہ بھی اللہ کے لشکر ہی ہیں۔ کہیں سمندر پھٹے ہیں، اللہ کے لشکر ہیں۔ یہ سب اللہ کے لشکر ہیں، ساری اللہ کی مخلوق ہے جو اس کا لشکر ہے، اللہ ہی کے ہیں فرما بردار، وہ بھی اللہ ہی کے لیے کا مطلب اللہ ان کا مالک ہے، وہ اللہ کے فرما بردار ہے، اللہ کی سنتے ہیں، اور اللہ تعالی وقان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالی علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ جس نے یہ اس کو فتح مبین فرمایا، اس کو پتا بھی ہے اور اس کے پاس حکمتیں ہیں۔ انسان جلد باز ہوتا ہے، اصل میں انسان کہتا ہے یہ مجھے ایسا نظر آ رہا ہے، تو یہ فتح مبین کہے گی کہاں ہے فتح مبین، دکھاؤ مجھے، وہ چاہتا ہے جلدی رزلٹ آئے نا۔ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ڈفرینٹ ہی ہوتی ہے، وہ کیسے ہوگی کیا ہوگی، وہ حالات انفولڈ ہوتے جاتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے، اس کی حکمتیں ہیں۔ وہ ایسے نہیں کہ انسان جلد باز ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ بھی جلدی جلدی بس کر کے رکھ دے، ورنہ تو قیامت ہی آ جاتی ہے۔ اب تک جتنے کام ہو رہے ہیں اس دنیا کے اندر، قیامت آ جانی تھی اگر اللہ تعالیٰ ہماری طرح بے صبری کا مظاہرہ، نعوذ باللہ، وہ کرتا جیسے ہم بے صبری کرتے ہیں، کیوں نہیں ایسے ہو جاتا، کیوں نہیں ان کے اوپر اللہ انتقام لیتا، کیوں نہیں ان ظالموں کو اللہ پکڑتا، ہم اس طرح کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اپنی پلاننگ ہے، وہ الصبور ہے، وہ صبر والا ہے، وہ مہلت دیتا ہے۔ لیدخل المؤمنین والمؤمنات، اب یہ والی آیت میں کہہ رہی تھی کہ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ تو آپ کے لیے خوشخبریاں تو اتری ہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب اسی لیے ہے فتح مبین اللہ تعالیٰ، تاکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ فتح مبین اللہ نے اس لیے دے دے کے، میں نے آپ کو بیچ میں بتایا نا
کہ بیت رضوان ہوئی, بیچ میں صحابہ کی اطاعت کا امتحان ہو گیا بہت بڑا, بیچ میں ان کے جذبات ہائپ اپ کر کے ان کو ٹیسٹ کیا گیا کہ وہ اب کیا کرتے ہیں, تو ان سب میں وہ کامیاب ہوئے. تو یہ فتح مبین ہے, اور یہ اس لیے ہوئی تاکہ اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے ان مومن مردوں اور مومن عورتوں. ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, اور ان کی گناہوں کو ان سے دور کر دے, ان کے گناہوں کو ڈھانپ لے. اتنی ساری خوشخبریاں مسلمانوں کو مل گئی نا, جس کو وہ سمجھ رہے تھے شکست. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا دکھایا ان کو, کہ اللہ نے تو تمہارے لیے جنت رکھی بھی اس کے بدلے میں, اور اس کے بدلے میں تمہاری خطائیں معاف ہو گئیں. کیونکہ جب وہ جن جن لوگوں نے بیت رضوان کی تھی ان کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت اور اپنی رضا کی بشارت دے دی نا, ان کے تو گناہ بخشے گئے, تو اس سے بڑی کیا کامیابی ہو سکتی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کامیابی کے معیار کیا ہوتے ہیں, ہم کامیابیاں کس کو کہتے ہیں, اور یہاں پہ کامیابوں کی کوئی اور ہی ڈیفینیشن مل رہی ہے. جنت, گناہوں کی معافی, اور نعمت اسلام کا مکمل ہو جانا, اور صراط مستقیم کی ہدایت, سکینت کا نازل ہونا. کامیابیاں ڈیفرنٹ ہی یہاں پہ تو نظر آ رہی. ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے, دیکھ لو اپنے باتیں منوا کے چلے گئے نا. آپ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ کئی دفعہ زندگی میں ہوتا ہے, دو پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں, آپ نے بھی شاید کبھی یہ دیکھا ہو. ایک پارٹی ہے, ایسے ہی میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہی ہوں, کوئی بھی ہو سکتی ہیں, مگر جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے. ایک مثلا لڑکے والے ہیں, ایک طرف لڑکی والے ہیں. اب وہ لڑکی والے سوچتے ہیں, ہائے ہم نے کتنا دب کے, کتنے ہم نے ذلیل ہو کے, انہوں نے ہمیں اتنی باتیں سنائی, انہوں نے ہمیں ایسے کیا ایسے کیا, ہم نے کتنی ذلیل ہو کے ان کی شرائط مانی ہیں. وہ اتنے غمگین ہوتے ہیں کہ عزت سے زیادہ کیا چیز ہوتی ہے. ہم اتنے گرے پڑے ہیں کہ ہم نے ان کی مان لی. ہم ایسے ہو گئے کہ آج ہم نے صلح کی خاطر یہ کر لیا, اور ہم نے ایسا کیوں کیا. اور اندر ہی اندر ان کو کچو کے دیتا رہتے ہیں ان کے جو شیطان ہے نا, کہ کیوں ایسے کر لیا. لیکن وہ جو صلح ہوتی ہے, الصلح خیر, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا صلح اچھی چیز ہے. وہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے بڑی بن کے گئے کہ ہم تو آج بڑے ہو گئے کیونکہ ہم نے آج ان کو نیچا دکھا دیا. ایک دن ایسے ایک بات کہہ رہی ہوں, ایک دن وہی بہو آتی ہے, ایک دن وہی اسی کے بچے ہوتے ہیں, وہی گھر کی یعنی سارا نظم و نسق اس کے ہاتھ میں ہو جاتا ہے, وہی گھر کی حکمران بن جاتی ہے. اور وہ لوگ جو ایک دن اپنے آپ کو بڑے سمجھ رہے تھے, وہ بوڑھے ہو کے اسی کے محتاج ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو بعض دفعہ جسٹ آپ کو ایک سمجھانے کے لیے اگزامپل دی, کوئی اس سے وہ نہیں ہے کہ میں کوئی کسی کو برا یا کسی کو بھلا کہہ رہی ہوں. بہت یہ کام ہمارے معاشرے میں ہو جاتا ہے, اس لیے کوئی بھی اس میں سے مظلوم پارٹی ہو سکتی ہے. وہ ضروری نہیں کہ ایک ہی پارٹی ہمیشہ ظالم ہو اور دوسری مظلوم, لیکن صرف سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بعض دفعہ ہم چیزوں کو کس لینس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے اندر آگے خیر رکھی ہوتی ہے. بعض دفعہ ہم کتنا سوچ رہے ہیں کہ ہم ذلیل ہوئے, اور آگے اس میں کیا رکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو فوری طور پہ اسی وقت جو ہمارے سامنے ہوتا ہے اس کی بیسس پہ نا فیصلہ کر لیا کریں, ہائے ہمارا تو یہ ہو گیا, ہائے ہم نے تو ایسا کیوں کر لیا, ہم کیوں جھکیں, ہم کیوں ہوں. یہاں پہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر کیا اگر اس طرح جھکنے سے بے عزتی ہوتی ہو تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی ہوئی تھی؟ نعوذ باللہ, نہیں. اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دی تھی. تو صبر کے ساتھ جب انسان چلتا رہتا ہے نا, تو وہ حالات اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ انسان کو پھر سمجھ آتی ہے کہ وہ جو اس وقت ہوا تھا اس میں کتنی بڑی خیر تھی, مجھے آج سمجھ آئی. لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ صبر اور انتظار, برداشت اور انتظار. حالات پلٹتے ہیں, اور وہی لوگ جو ایک دن اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے سوچتے تھے ہم نے ان کو دیکھو منع کر دیا, ہم نے دیکھو ان کو آنے نہیں دیا, دیکھا جیت تو پھر ہماری ہوئی نا, آخر واپس کر دیا نا ہم نے ان کو, ایک دن اسی کعبہ کی چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی, اور جس کے لیے چاہتے دروازہ کھولتے, جس کو چاہتے وہ چابی دیتے, اور فاتح بن کے مکہ میں انٹر ہونے. لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑا؟ جوش, جذبے, جنون, بس ختم کر دو, آج ہی بس یہ ہو جائے, فیصلہ ہو جائے, یا ہم رہیں گے یا یہ رہیں گے. اس سے نہیں کام بنتے, کتنا تحمل کا درس دے رہی ہے یہ سورت ہمیں. حالات دیکھو، اس وقت کی مصلحت دیکھو، بعض دفعہ نیچے ہو کے بھی آپ کو معاہدے کرنے پڑتے ہیں، اور ورلڈ جو افیئرز ہیں اس کے تناظر میں بھی دیکھیں آپ ان چیزوں کو. اپنی انڈیویجول لائف میں بھی ہمیں یہ سورہ بہت کچھ سکھاتی ہے، اور پوری دنیا کے تناظر جو آج کے حالات ہیں اس میں بھی سکھاتی ہے. بعض ملک سوچتے ہیں ہمیں اس نے ایسے دیا، ہم بھی اس کو ایسا سنائیں گے نا، ہم بھی یہ کہہ دیں گے وہ، اور باتیں کرنے کو سوچتے ہیں کہ ہماری وکٹری ہو گئی. اس سے نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پہ کھڑے ہو جاتے، صحابہ وہ کہہ دیتے کہ بس ٹھیک ہے، آج اللہ کی خاطر لڑ مرنا ہے یا پھر ختم ہے، ہم نہیں مانتے یہ، لے جاؤ اس کو یہاں سے. ہم کوئی ڈرتے ہیں کسی سے؟ ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. چلو اندر تو کیا ہوتا، کیا ہوتا بتائیں؟ مارے جاتے، ختم ہو جاتی کہانی. اور یہی بے وقوفیاں آج کئی لوگ کرتے ہیں. حالات دیکھو، اپنے سینیریو دیکھو، کس وقت کیا مصلحت ہے اس کو دیکھو، کون سے کام پہلے کرنا ہے وہ دیکھو. اس وقت صلح بہتر تھی، اس وقت معاہدہ کرنا بہتر تھا، چاہے ان کی شرائط پہ کرنا ہوتا تو وہ کیا گیا. جس وقت لڑنے کا ٹائم تھا، جب وہ تیار ہو گئے، بالکل ایسے تھے کہ ہاں اب کوئی ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گا، تب دیکھ لو مکہ میں انٹر بھی ہو گئے، کوئی سامنے کھڑے ہونے کی جرات کرنے والا نہیں تھا، کوئی انٹر ہوتے چلے گئے. خود سوچیں، کوئی تلوار اٹھا کے کھڑا ہونے والا نہیں تھا، ایک فوج آئی اور داخل ہوتی چلی گئی ہے، حالات ایسے بنا دیے گئے. سمجھ آ رہی ہے میری باتیں آپ کو؟ کہ وقت ہوتا ہے ہر چیز کا. جذبات کو ہائپ اپ کر کے اور جذبات میں آ کے اور جوش میں آ کے چیزیں کرنا عقل مندی نہیں ہوتی، سمجھداری کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. اگر جوش سے ہی کام ہونے ہوتے تو پھر یہاں پہ جوش کام آتا، پھر تو جوش دلا کے بہت آسان تھا، اس وقت تو صحابہ تیار تھے. تو ہمیں آج کے وقت میں کول مائنڈڈ ہو کے سمجھداری سے بات کرنی چاہیے، سمجھداری سے کام کرنے چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو بھی اور ہمیں خود بھی. کیونکہ جب جوش اور جذبات ہائٹ پہ ہوتے ہیں تو عقل پیچھے رہ جاتی ہے، پھر انسان اندھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آج سمجھ آئی ہمیں بات، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں یہ ہے کامیابی بڑی، یہ تمہیں جنت مل گئی، تمہارے گناہ معاف ہو گئے، تمہارے لیے آگے کی دنیا میں بھی راہیں، مطلب رکاوٹیں دور ہو گئی، راہیں ہموار ہو گئی اسلام کے لیے، اور آخرت میں بھی تمہیں یہ سب کچھ مل گیا، یہ ہے فوز عظیم. اب مجھے بتائیں، فوز عظیم ان کے لیے ہے جو کافر سار اٹھا کر اور فخر سے جا رہے ہیں، دیکھو آج ہم نے ایسے کر دیا، دیکھو ہم نے ان کو کتنا نیچا دکھایا نا، ایسی شرط رکھی نا، ہم نے کہا ہم واپس نہیں کریں گے، تمہیں واپس کرنا ہوگا جو ہم سے بھاگ کے جائیں. دیکھو کیسا ہم نے، نہیں ان کو فوز عظیم ملی کہ ان کو ملی، بتائیں. تو سو مچ ان دس سورہ کہ آپ اس کو، یعنی اس کا ہاتھا کرنا مشکل ہے اتنے تھوڑے ٹائم کے اندر بھی، کہ یہ سبحان اللہ کتنی حکمتیں سکھاتی ہے یہ سورہ ہمیں، کتنا کچھ بتاتی ہے یہ سورہ ہمیں، ہمارے رویے، ہمارے ایٹیچیوڈز ٹورڈز تھنگز کتنے چینج کر دیتی ہے یہ سورہ. ہم کن کو کامیابیاں کہتے ہیں، کس کو جیت کہتے ہیں، جیت گئے ہم. جیت کیا ہے؟ تم جس کو جیت سمجھ رہے ہو، ہو سکتا ہے وہ ہار ہو، اور جس کو دوسرا ہار سمجھ رہا ہے اس کے اندر جیت ہو. اللہ نے ان کو کامیاب فرما دیا کہ تم جیتے ہو، تمہیں بڑی وکٹری ملی ہے، ان کو تو کچھ بھی نہیں ملا. وہ آج ہنستے ہوئے جا رہے تھے، کل کو پریشان ہے کہ ان کے شہر کے اندر مسلمان انٹر ہو رہے ہیں. وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اور مشرق مردوں کو اور مشرق عورتوں کو. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے منافقوں کو بھی دیکھیں ظاہر کر دیا، وہ منافقین تھے جو نہیں آئے ساتھ، ان کی بھی آگے بات آ رہی ہے، لیکن وہ کیوں نہیں آئے تھے ساتھ اس کا ریزن بھی آگے آ رہا ہے. یعنی ہم یہاں پہ صرف یہ بات کرتے ہیں کہ عذاب دے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے منافق مردوں اور منافق، اور انہوں نے حجت تمام کر دی نا، ٹیسٹ میں فیل ہو گئے، وہ ساتھ ہی نہیں آئے. اور مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو، اس کا مطلب مشرکین اور منافقین کو ایک ساتھ ہی انکلوڈ کیا گیا ہے ایک ہی عذاب کی بات میں. دیٹ مینس کہ منافق کوئی کم نہیں ہے عذاب میں، مشرق تو پھر بھی سامنے آ کے نظر آتا ہے، منافق تو اس سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اس لیے منافق کا آپ دیکھ لیں ذکر، اس کا ترتیب دیکھیں، مشرق کی بات پہلے نہیں کی گئی، منافق کی پہلے کی گئی، کیونکہ وہ درکل اسفل من النار، جو سب سے آ کے نچلے درجے کے اندر ہوگا، اس کی پہلے بات آئی ہے۔ لیکن اگر آپ ظاہری طور پر دیکھیں تو وہ کلمہ بھی پڑھ کے آیا، وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، وہ کہیں کہیں کا دکا مسلمانوں کے ساتھ جہاد پہ بھی نکل جاتا ہے، وہ یہ سبھی کام کرتا ہے، وہ کہیں کہیں دکھاوے کے لیے کچھ صدقہ بھی کر دیتا ہے۔ دیکھنے میں تو وہ مسلمان ہے، اس کا اندر مسلمان نہیں ہے، تو اس کی بھی سزا وہی ہے جو مشرک کی ہے۔ اور تیسری جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، الظانین باللہ ظن السوء، اور وہ جو گمان کرنے والے ہیں اللہ کے بارے میں برا گمان، ان کے لیے بھی عذاب ہو۔ اس زمانے میں کیا انہوں نے ایک برا گمان کیا تھا کہ یہ جو منافق تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں تو اگر ہم چلے گئے ساتھ تو ہمیں ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے جان سے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو بچ کے نہیں آئیں گے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ اس لیے منافق مرد اور منافق عورتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی گئی کہ جو اللہ کے ساتھ برا گمان رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کا گمان ہے کہ جن کو عمرہ کے لیے حدیبیہ کے سفر کی دعوت دی گئی اور انہوں نے انکار کر دیا منافقین نے، کہ یہ تو لڑنا چاہتے ہیں جا کے تو یہ لڑیں، اور یہ بچ کے تو آئیں گے نہیں، اس لیے ہم تو ان سے باز رہیں۔ تو یہ برا گمان انہوں نے اللہ کے بارے میں کیا نا، کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی مدد نہیں کرے گا، ان کے اوپر برا وقت آنے والا، دیکھنا اب ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اللہ کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں ان کو بھی اللہ عذاب دے۔ کوئی کمزور ایمان والا بھی ہو سکتا ہے، کوئی منافق بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر۔ اچھا، یہاں سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے، صرف اسپیسیفکلی نہیں کہا گیا کہ فلاں ہیں جس کو، جیسے منافق مرد، منافق عورتیں، مشرک مرد، مشرک۔ اچھا آپ یہ بھی دیکھیے گا، جہاں پہ عورتوں کی بھی بات آئی نا، وہاں پہ تاکید کے لیے بات آتی ہے، ورنہ تو ویسے ہر جگہ پہ انکلوڈیڈ ہی ہوتی ہیں عورتیں، لیکن الگ سے اگر عورتوں کا ذکر آ جاتا ہے تو اٹ مینز کہ یہاں پہ اتنی تاکید ہے کہ کوئی منافق، چاہے عورت ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی بچے گی نہیں عذاب سے، چاہے کوئی مشرک عورت ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی بچے گی نہیں عذاب سے، چاہے کوئی مومن عورت ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی ان کے اندر شامل ہے تو وہ بھی جنتوں کے اندر جائے گی، اس کے لیے بھی یہی ریوارڈ ہے۔ ٹھیک ہے، تو تاکید کے لیے۔ لیکن جو تیسرا یہ ہے نا، اب منافقوں کا بھی پتہ چل گیا، مشرکین کا بھی پتہ چل گیا، لیکن جو اللہ کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں، یعنی برے تھاٹس لاتے ہیں اللہ کے بارے میں، برا سوچتے ہیں اللہ کے بارے میں، ان کے لیے بھی عذاب کا کہا گیا، اور اسپیسیفکلی نہیں کہا گیا، اس لیے یہ عام ہے جو بھی برے تھاٹس لائیں۔ آپ مجھے بتائیں گے کہ جب انسان کی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے تب اس کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ کچھ کے ذہن میں تو یہی بات آتی ہے کہ اس میں بھی اللہ نے خیر رکھی ہے، اللہ کا یہی فیصلہ ہے، میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں، رضیت باللہ ربن، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، اس کے جو فیصلے ہیں میں ان پہ راضی ہوں۔ لیکن بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کیوں اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیا، وہ اللہ کے بارے میں برے خیالات لانے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے کیوں کرتا ہے، اس نے مجھے ہی دیکھ لیا تھا، اس نے ہمارا ہی گھر دیکھ لیا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جیسے یہودی بھی کہتے تھے نا، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اللہ فقیر ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ نعوذ باللہ، کہ ہمیں کہتا ہے کہ تم خرچ کرو۔ آج مسلمان ہو کے لوگ اللہ کے بارے میں برے تھاٹس رکھتے ہیں، اللہ نے ایسی سزائیں کیوں رکھی ہیں؟ اب وہ افریقہ میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں بھوکا رکھا؟ اور فلاں ہینڈی کیپڈ ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اللہ نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اگر اللہ ہے تو آج پھر سیریا میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پھر اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے دنیا کے اندر؟ پھر فلاں نے ایسا کیوں کر دیا؟ اگر اللہ ہے تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ پھر اللہ اس وقت کہاں رہا؟ استغفر اللہ، یعنی ایسی ایسی باتیں جو اللہ کے بارے میں ظن سو، جس کو یہاں پہ کہا گیا نا، برا گمان، بری سوچ رکھنا، یہ انسان کے لیے اتنا نقصان دہ ہے کہ اس کے اوپر بھی عذاب ہے۔ نیور ایور، کبھی زندگی کے اندر آپ کے ساتھ کچھ اللہ تعالیٰ معاف کرے اور محفوظ رکھے. کچھ بھی ہو آپ کے سامنے, کتنی بھی برے حالات آ جائیں, آپ اپنی سامنے کوئی ایسی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جس کے اندر کوئی بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے, کوئی ایسی کہانیاں سن رہے ہیں, اسی لیے اس قسم کی چیزوں کو زیادہ پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. آگے سے آگے ہم اپنا نا فرض عین سمجھتے ہیں کہ ہم امتی ہونے کا حق اسی طرح ادا کر رہے ہیں. پلیز فارورڈ, آگے کرتے جاؤ, جس میں ظلم اور بربریت انتہا کو دکھائی جا رہی ہو, وہ آپ کو کیا پتا کسی کے دل کے اندر اگر زنت سو آ گیا تو کیا ہوگا, آپ اس کا سبب بنے. کیونکہ ہر ایک کا ایمان ایک برابر نہیں ہوتا, کوئی لوگ کوسچن کرنے لگتے اللہ کو, اس کے فیصلوں کو, ایون استغفر اللہ کوئی اللہ کی ایگزسٹنس کو, کہ اگر اللہ ہوتا تو دنیا میں یہ کیوں ہوتا. لیکن ہم بڑے شوق سے ان کو فارورڈ کرتے, اس سے کتنا ثواب ملتا ہے, کیا ملتا ہے ہمیں یہ ظلم دیکھ کر, یہ بربریت دیکھ کر کیا ملتا ہے؟ مگر کوئی کیا سوچ رہا ہے اس کو دیکھ کے, یا آپ نہیں جانتے, آپ کو گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس قسم کی بھی باتیں لوگ سوچتے ہیں. جب لوگوں کے دل تڑپ اٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہاں ہے اللہ اور اس کا رحم کہاں ہے, ان کو اللہ کی شان رحیمی کے اوپر ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے, ان کو اس چیز پہ ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہے بھی, ایسی باتیں کرنے لگتے. تو یہ نہ ہو کہ ان کے ایمان چلے جائیں, اس لیے ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے, ایسی چیزوں کو عام نہیں کرنا چاہیے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی, دوسرے عام زندگی میں بھی مرضی کے خلاف کام پر اللہ کے بارے میں چیک کریں کہ میرے دل میں کیا گمان آتا ہے, چیک کریں کہ جب میں ظلم دیکھتی ہوں تو کیا سوچتی ہوں اس کے بعد اللہ کے بارے میں, فلاں نے فلاں کے ساتھ یہ کیوں کیا, پھر اللہ نے اس کو کیوں نہیں روکا, کسی نے کہا کہ یہ ہماری کسی لڑکی نے کہا کہ میرے ساتھ اس طرح کی حرکت ہوئی ہے, کسی نے کی ہے, تو آج وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر میں اللہ پہ بلیو نہیں کرتی ہوں کہ اگر اللہ ہوتا تو پھر اس نے مجھے یہ میرے ساتھ اس آدمی کو ایسا کیوں کرنے دیا. دیکھیں آپ, تو یہ بھی ٹیسٹ بن جاتے ہیں بعض دفعہ کہ انسان اب ایسے حالات میں اللہ کے بارے میں گمان کیا رکھتا ہے. اللہ اکبر, اور ہم کتنا اس کو چھوٹا معمولی سمجھتے ہیں, اس بات کو کہنا کہ کیوں اللہ نے ایسا کیا, کیوں اللہ, یہ تو برا گمان رکھنا ہی ہے نا. مجھے اتنا بتائیں, ہمیں تو لوگوں کے دلوں کا پتہ نہیں چلتا, لیکن آپ کو اگر کوئی بتا دے یہ کہ فلاں آپ کے بارے میں اتنا برا سوچتی ہے, اتنی بری سوچ رکھتی ہے وہ, آپ کبھی اسے ملنا چاہیں گے؟ پھر آپ کہیں گے مجھے تو اب پتہ چلا کہ اس میرے بارے میں ایسا سوچتی ہے, اتنا اس نے مجھے برا اور گھٹیا سمجھا ہوا, اس نے مجھے ایسا سمجھا. آپ کیا اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں؟ آپ کیا اس کو اچھا سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے, اور وہ خیالات جو اٹھتے ہیں, اور ہم اس کے بارے میں برا گمان رکھیں, بری سوچ ہے ہماری اس کے بارے میں. اور یہ یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے, تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. تو بعض لوگ اچھے گمان کو سمجھتے ہیں, اچھے گمان کا مطلب یہ ہم جتنا مرضی برا کرتے رہیں, ہم جتنے مرضی گناہ کریں, ہم نے اللہ سے تو اچھا گمان رکھا نا, اس نے تو ہمیں معاف کر ہی دینا, تو یہ ہے اچھا گمان. یہ ڈیفینیشن, یہ ایکسپلینیشن نہیں ہے اس حدیث کی. اس کی حدیث کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں, کہ اللہ نے اچھا ہی کیا ہوگا, اس کا ہر فیصلہ اچھا ہی, جیسے ہم نے ابھی کہا کہ حکمت اللہ کے ہر فیصلے میں, خیر اللہ کے ہر فیصلے میں. مجھے نہیں پتا لیکن خیر ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی لیکن خیر ہے, میرا کوئی مر گیا ہے تو اس میں بھی خیر ہے, اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے, اس میں بھی بھلائی ہے. یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے پاس ایمان بہت پکا ہو, ورنہ اکثر کے ایمان جو ہے نا شیک ہو جاتے ہیں متسلسل, اور وہ برے گمان کرنے لگتے ہیں, یہ تو منافق کا کام ہے, یہاں پہ تو منافقین کی بات کی گئی. لیکن الگ سے بھی بیان کیا گیا, منافقین کی بات کر کے الگ سے بیان کیا گیا کہ جو برا خیال رکھتے ہیں, ہم سب کے لیے آئے اوپننگ ہے یہ بات. ہم اپنی زبانوں کو چیک کریں, اپنے خیالات کو چیک کریں. مالک بن دینار جو تھے, اللہ اکبر, وہ رحمت اللہ علیہ جب فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا, تو فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا. میں نے کہا اللہ نے آپ کس عمل پہ آپ کے معاف کیا؟ تو فرمانے لگے میرے اوپر بڑی مصیبتیں آئیں، میری اولاد فوت ہو گئی، میرے ساتھ یہ مصائب ہوئے، یہ مصائب ہوئے، لیکن ہر مصیبت پہ میں یہی کہتا رہا کہ اس میں اللہ نے میرے لیے خیر رکھی ہے۔ ہر مصیبت میں اللہ سے راضی ہی رہا، اللہ سے اچھا ہی گمان رکھا، اس کے اوپر اللہ نے میری بخشش کر دی۔ جیسے اللہ سے اچھا گمان رکھا، اللہ نے بھی ان کے ساتھ اچھا کیا۔ اور اگر کوئی اللہ کے ساتھ برا گمان رکھتا ہے تو اللہ بھی اس کے ساتھ ایسے ہی ہے پھر، ٹھیک ہے، جیسا تم سمجھتے ہو پھر تمہارے ساتھ لیے وہی ہے۔ استغفر اللہ ربی۔ تو آج ہم نے ایک، اگر پہلے نہیں پتا تھی تو ایک نئی بات سیکھ لی ہے، یہ ہمارے تھاٹس کے اندر، ہماری سوچ کے اندر اللہ تعالیٰ کیسا ہے، یہ ہم اب سب اپنے آپ سے کوسچن پوچھیں۔ آپ اگر ایک لفظ میں ڈیفائن کریں جب آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں تو کیا کہیں گے، یہ پوچھیں اپنے آپ سے۔ اور اچھے دنوں میں ہی نہیں، جب کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کوئی پریشانی آتی ہے، تب بھی پوچھیں آپ کیا گمان ہے، اور میں نے اچھا ہی گمان رکھنا۔ علیہم دائرہ تو سو، ان کے لیے دائرہ تو سو، دائرہ کیا ہوتا ہے، ہم جیسے اردو میں بھی ہم دائرہ کہتے ہیں سرکل کو نا، تو ان کے لیے، ان کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے برائی نے، ایول نے، ان کے اب خیالات بھی برے، اللہ کے بارے میں گمان بھی برے، وہ دیکھتے ہیں کوئی چیز کو تو تب بھی ان کو برائی نظر آتی ہے اس کے اندر بھی، سوچتے ہیں تب بھی برائی، دیکھتے سنتے ہیں تب بھی برائی۔ اب ان کے اس وقت کے تناظر میں دیکھیں تو وہ ہم مسلمانوں کے بارے میں ہر وقت برائی سوچتے رہتے تھے، اس برائی کے پھیر میں ہی آ گئے تھے۔ وغضب اللہ علیہم ولعنہم وعد لہم جہنم، کتنی تین چیزیں ان کے بارے میں بھی کہی گئی، اللہ ان سے ناراض ہو گیا، اللہ کا غصہ ہے ان کے اوپر جو ایسا کرتے ہیں۔ اب خود سوچ لیں، اگر ہم یہ کہیں ٹھیک ہے الحمدللہ ہم منافق نہیں ہیں، مشرک نہیں ہیں، لیکن تیسری کیٹیگری میں تو نہیں ہم آ رہے، اور مشرک بھی اللہ سے برا گمان کرتا ہے، یہ دونوں کے لیے صفت آ رہی ہے نا، مشرک بھی اللہ سے برا گمان کرتا ہے، کیا اس کا کیا برا گمان ہوتا ہے، یہ منافق اور مشرک دونوں کے لیے ہے کہ منافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین باللہ، دونوں گمان کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، کیا ان کا کیا گمان ہوتا ہے کہ اللہ تو نہیں اکیلا کر سکتا تو اس لیے کسی اور کے پاس جاؤ وہ کر کے دے گا، کوئی اور اس کے شریکوں کے پاس جاؤ ان کو راضی کرو، تو اللہ کی رحمت کو تو چھوڑ دیا، اللہ کی قدرت تو مانا ہی نہیں، اللہ سے برا ہی گمان کیا نا انہوں نے، اور انہوں نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ تو کبھی مسلمانوں کا ساتھ ہی نہیں دے گا، یہ سوچا تم نے اللہ کے بارے میں اتنا برا گمان کیا، اس نے تو چھوڑ ہی دیا ان کو ان کے حال کے اوپر۔ ہاں کبھی دنیا کے لیے بھی سوچتے ہیں سیرینز کو، استغفر اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا گمان کرنے والا ہی رکھے، کہ ہم کبھی سوچتے ہیں اچھا سیرین ان کو تو اللہ نے چھوڑ ہی دیا، تم کیسے سوچ سکتے ہو یہ، اچھا فلاں قوم کو تو اللہ نے چھوڑ ہی دیا، اب ان کے پاس جو بھی ظلم ہوتا رہا جو کرتے رہیں اللہ کو ان کی پرواہ نہیں، ہم نہیں یہ کہہ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس کا غصہ ہے ایسے لوگوں پہ، اور ولعنہم اور اس نے لعنت کیا ان پہ، وعد لہم جہنم، یہ کن پہ، مشرکین اور منافقین کے اوپر، اور ان کے لیے جہنم ہے۔ اور لعنت کی جہاں تک بات آتی ہے نا، اللہ کی ناراضگی کا تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ اللہ کا غصہ، جب اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر غصہ ہو جائے تو اس کے لیے رہ کیا جاتا ہے پھر، استغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت، جب اللہ کسی کے اوپر لعنت کر دے تو اس کے فرشتے بھی اس پہ لعنت کرتے ہیں، اور اس کی دوسری مخلوق بھی اور ایمان والے بھی اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہ جاتا، اور اس کے لیے جہنم تو تیار کر رکھی ہے اس نے۔ وساءت مصیرا، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جو جہنم ہے۔ وللہ جنود السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے لشکر آسمانوں کے اور زمین کے، یعنی اللہ مومنوں کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتا، تم سوچتے ہو کہ اللہ مومنوں کو اکیلا چھوڑ دے، تم یہ سوچ بھی کیسے سکتے، آسمان و زمین اللہ کے تو لشکر ہیں، وہ کوئی بے بس تھوڑا ہی ہے، اللہ اپنا کام کسی سے بھی لے سکتا ہے، چاہے تو چیونٹیوں سے کرا لے، چاہے تو ہوا سے کرا لے، چاہے تو آگ سے کرا لے، چاہے تو کسی سے بھی کرا لے، یہ سب اللہ کے لشکر ہیں، جس کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں، اس کے پاس کیا وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ایسے حالات بنا دے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، مسلمانوں کے لیے سب کچھ بیسٹ ہو جائے، یہ فتح مبین ہو جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا،
اور اللہ تعالیٰ ہے عزیز اور حکیم، یعنی وہ سب چیزوں کو پر اس کی اتھارٹی عزیز ہے، کنٹرول ہے اس کا سارا، وہ پاورفل ہے، اس کو کسی پوچھنے کی ضرورت نہیں، لیکن حکمتیں ہیں اس کے کاموں میں. بار بار دیکھیں حکیم کی بات آ رہی ہے نا، کیونکہ یہیں پہ انسان ٹھوکر کھاتا ہے. کہیں علیمن حکیم آئے، کہیں عزیزن حکیم ہے، تم اللہ کو ایسے نہ سمجھو، پتہ نہیں مسلمان نیچے ہو گئے تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا دین ان کے آگے نیچا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، نہیں، لیکن حکمتیں ہیں اس کی. اور یہ حکمت ہم سوچتے ہیں حکمت کیا ہوگی، پتہ نہیں کیا، پتہ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہا ہے کہ وہ غلط کاریوں سے باز آ جائے. آپ دیکھیں سہیل بن عمر جو ہے بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، تین میں سے دو لوگ تو مسلمان ہی ہو گئے، اللہ نے ان کو موقع دینا تھا. اسی وقت لڑائی ہوتی تو کتنے سارے لوگ مارے ہی جاتے. آگے سے انہوں نے مسلمان ہونا تھا، کس سے کیا اللہ نے آگے سے خیر لینی تھی، وہ تو اللہ کو پتا ہے نا. تو ہماری طرح نہیں اللہ تعالیٰ کے اقدام ہوتے کہ اسی وقت بس جوش میں آ کے اسی وقت سب کچھ الٹ پلٹ کرتے نا. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ حکمت سے چلتا ہے. ان ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد اور مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا. یہ تین رول ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر بھیجے گئے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے رولز بتائے. پہلا ہے شاہد، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے، اس کی گواہی دینے کے لیے آئے، اس کے اوپر شہادت دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہنچا دیا اللہ کا کلام، اس کی بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے. دیکھیں سورہ نساء میں ہے نا، فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس آیت کو سن کے اس قدر روئے تھے، اس قدر روئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کے اوپر شہید بنا کے لانا اس دن گواہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے اس دن قیامت کے دن، اور دنیا میں بھی اللہ کے دین کی گواہی دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو قیامت میں بھی شاہد ہوں گے اور دنیا میں بھی. اسی طرح بشیر، بشارت دینے والا، ان کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لے. اور نذیر ان کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ریجیکٹ کر لیں، ان کو وارن کرنے کے لیے آپ آئیں. تو یعنی مومنوں کے لیے بشارتیں دینے کے لیے جنتوں کی اور کامیابی کی، اور کفار کے لیے عذاب سے ڈرانے کے لیے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اس لیے آپ آئے ہیں تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر. ایمان کی تعارف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا، تم لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، یہ پیغام دینے کے لیے آئے ہیں. اور پھر تین صفات بیان کی گئیں جو مومنوں میں ہونی چاہیے اس کے بعد، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ تم قوت دو اس کو اور تعظیم کرو اس کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں آپ کا ساتھ دو، اور وَتُوَقِّرُوهُ، اور توقیر کرو ان کی، یعنی توقیر یعنی وقار سے ہے نا، وقافرا، توقیر کرنا کیا ہوتا ہے، وقار دینا، عزت، عزت ان کی تمہارے دل میں ہو. عزت صرف منہ سے نہ ہو، صرف باتوں سے نہ ہو، جیسے منافقین تو بڑی عزت دیتے تھے، عبداللہ بن ابی ہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ دینے سے پہلے کھڑا ہو جاتا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے رسول ہے، لوگوں تم ان کی بات سنو، یہ وہ، تو یہ نہیں، بلکہ واقعی تمہارے دل میں تعظیم ہونی چاہیے ان کی، ان کا ادب ہونا چاہیے، یہ سب کے اوپر، تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے. تو اب اس کے بعد وہ لوگ جو کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوسچن کرتے ہیں، آپ نے اتنی چھوٹی لڑکی سے کیوں شادی کر لی، نعوذ باللہ، اس قسم کی باتیں ہیں. ایک دفعہ کسی نے یہ کوسچن کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے کماتے تھے، جب وہ پھر ان کا گھر کیسے چلتا تھا، پھر ان کی کہاں سے کمائی، یعنی اس قسم کے فضول قسم کے کوسچن، نہ کوئی ہسٹری کا پتہ، نہ کوئی سیرت کا پتہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کے طور پہ، سیکھنے کے لیے نہیں، اعتراض کرنے کے طور پہ سوال کرنا،
کبھی شادیوں کے اوپر سوال کرنا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے کے اوپر اعتراض کرنا، کبھی یہ ابھی پچھلے دنوں یہ بات کسی نے پوچھی کہ بنو قریظہ کے اوپر تو بڑا ظلم کیا تھا، ان کے سارے ہی لوگ مار دیے تھے، یہ تو خیر کفار اس چیز کو بہت زیادہ ہوا دیتے ہیں کہ پھر کیسے یہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کیا کیا، تو یہ تو پھر بہت غلط کر دیا۔ تو اس قسم کی جب ہم نے سیرت ہی نہیں پڑھی ہوتی تو ہمیں سمجھ نہیں ہوتی، اور پھر ہم دوسروں کی باتیں سن کے اور وہی ہمارے منہ پہ آ جاتی ہیں۔ تو آپ نہیں کر سکتے توقیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ضروری ہے، بلکہ آگے تو آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں فرق کرنے سے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی منہ کھول کے جیسے کسی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بارے میں بات کر لی تو کیا ہو گیا؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایک مومن کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ ہم ایسے نہیں بات کر سکتے جیسے کہ ہم مثال کے طور پہ کوئی سیاسی لیڈر ہے، کوئی صدر ہے، کوئی وزیر ہے، اس کے بارے میں جو مرضی جس کا دل چاہتا ہے وہ بولتا رہتا ہے، وہ اسی طرح سوچتے ہیں کہ پیغمبروں کے بارے میں بھی جو مرضی بول لیں گے۔ نہیں، ان کی رسپیکٹ میں ذرا سی بھی کمی، پوری زندگی کے اعمال کا صفایا، نیکیوں کا صفایا کرنے والے ہیں۔ اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے، بہت احتیاط۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، ان کے اوپر بات ہو، تو ہم نے کس طرح سے بات کرنی ہے، اور خود سیکھیں سیرت کو تاکہ دوسروں کے پروپیگنڈا میں نہ آئے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ ان کی تو یہ جو ہو کی ضمیر ہے نا، زیادہ تر مفسرین نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو واپس کیا، لوٹایا۔ بعض نے کہا ہے نہیں، یہ اللہ ہی کی طرف ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے تو سبحو ہو اور تسبیح بیان کرو، جو ظاہری بات ہے تسبیح صرف اللہ کی بیان ہوتی ہے۔ تو جنہوں نے پہلی دو باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیا، انہوں نے کہا بعد والی بات، اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا نا یہاں پہ وقف ضروری ہے کہ بعد والی بات اللہ کے لیے، پہلی دو باتیں نبی کے لیے اور وہ تو سبحو یہ اللہ کے لیے، اور جنہوں نے ساری بات اللہ تعالیٰ کے لیے لی، پھر وہ کیسے پڑھتے ہیں کہ تم قوت دو اس کو، جیسے ہم نے پچھلی سورہ میں پڑھا تھا کہ اللہ کی مدد کرو، کیسے؟ اللہ کے دین کی مدد کر کے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے اللہ کی مدد کرو، اور توقرو اور اس کی تعظیم کرو، یعنی توحید، توحید پہ چل کے، ذرا بھی شرک نہ کرنا، اور وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام تم بیان کرو اس کی تسبیح، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، ہر کمی عیب، ہر کمزوری سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، یہ ہے اس کی تسبیح، اس کی تسبیح بھی کرو صبح شام۔ ابھی ہم جو تسبیح کرتے ہیں نا، سبحان اللہ، ہم اس میں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بیعت کی آپ کی، میں نے آپ کو بتایا کون سی بیعت کی طرف اشارہ، بیعت رضوان کی طرف، یہ سارا اسی وقت کا واقعہ ہے نا، تو سارے حدیبیہ، شرائط اور بیعت رضوان، سوچیں ذرا 1600 میں سے ایک ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت دی، کتنے آرگنائزڈ ہوں گے وہ۔ ہمیں تو اگر ایک کلاس ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا کس نے اپنا ہوم ورک سبمٹ کرایا، کس نے نہیں کرایا، کس نے کام کیا، کس نے نہیں کیا، کس نے کیا کیا اور کس نے کیا نہیں کیا۔ لوگ چھپ ہی جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنے لوگوں میں کہاں پتہ چلے گا، لیکن ظاہر ہے ایک ایک آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہ کوئی انعام لینے نہیں آ رہے تھے، موت پہ بیعت کرنے آ رہے تھے۔ اس سے ان کی سنسیریٹی پتہ چلتی ہے نا، ان کا اخلاص پتہ چلتا ہے، کتنے مخلص لوگ تھے وہ۔ وہ پکڑ پڑ کے زبردستی نہیں ان کو لایا جا رہا تھا، باندھ باندھ کے کھڑا نہیں کیا جا رہا تھا، وہ خود خوشی سے کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہم سے بیعت لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کتنا بڑا آنر دیا کہ فرمایا ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بیعت کی آپ سے، تو اے نبی انما یبایعون اللہ، انہوں نے بیعت کی اللہ کے ساتھ، انہوں نے عہد دیا اللہ کو، یعنی یہ معمولی بیعت نہیں ہے، یہ وہ بیعت ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ نہیں، اللہ کے ساتھ انہوں نے بیعت کی ہے۔ اتنا بڑا اس کو آنر دیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہنا، ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی بات پہ کہنا۔
تو ویسے بھی کسی کے ساتھ بھی عہد کیا گیا اس کو پورا کرنا چاہیے, لیکن جہاں پہ اللہ کا نام آ جائے وہاں پہ تو ضروری پورا کرنا چاہیے. یاد اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھ پر. ایک جسٹ سمبولک بات ہے, ایسے نہیں کہ اللہ کا ہاتھ, نعوذ باللہ, ہم کچھ ایسا سوچ نہیں سکتے اللہ کا ہاتھ کیسا کیا. اللہ کا ہاتھ کا مطلب ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ بیعت کر رہے تھے. فمن نکث, تو جو کوئی توڑ دے, فانما ینکث علی نفسہ, تو وہ اس کا توڑنا اپنے نفس پہ ہے, یعنی اس کا گناہ اسی کو ہے. اس لیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کو سمجھیں کہ اللہ کے ساتھ عہد ہوا. جب اللہ کا نام لے کر کسی انسان کے ساتھ بھی ہم عہد کرتے ہیں تو وہ سمجھ لیں اللہ کے ساتھ کیا. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ, اور جو کوئی پورا کرے اس کو اس نے عہد کیا اللہ سے, فَسَوْفَ يُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, جو پورا کرے گا, اس کا مطلب ہے کہ جو بھی معاہدے انسانوں کے درمیان بھی ہوتے ہیں اللہ کا نام لے کر نیکی کے اوپر رہتے ہیں, جو ان کو پورا کرتا ہے اس کے اوپر بھی اجر ملتا ہے اس کو, کہ اس کے اوپر بھی اجر کا وعدہ دیا گیا کہ اس کے اوپر ان کو اجر ملے گا. اب آگے آ رہی ہے بات ان لوگوں کی جو پیچھے رہ گئے. ابھی جن کا ذکر آیا تھا پچھلی آیت کے اندر کہ وہ اللہ کے بارے میں برا گمان کرنے والے تھے, یہ کون لوگ تھے؟ منافقین. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو میرے ساتھ عمرے پہ, تو ظاہر ہے ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ کیوں نہیں ہم ضرور چلتے ہیں, وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب دیکھیں نا, مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی, ہمیں کوئی بہت بڑے اسکالر کہہ دیں کہ وہ اپنے اس کو گروپ لے کے جا رہے ہیں حج عمرے کے لیے, تو ہم کتنے خوش ہوں گے, اپنی خوش نصیبی سمجھیں گے ان کے ساتھ جانا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا اور وہ پہلی دفعہ جا رہے ہیں مسلمان, اب یہ ان کے لیے بہت بڑی بات تھی. لیکن کچھ لوگ پھر بھی ایسے تھے جو پیچھے ہٹ رہے تھے. کیوں پیچھے ہٹ رہے تھے؟ یہ اسی اس میں دیکھیں گے. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ, عن قریب کہیں گے آپ کو پیچھے چھوڑے جانے والے, یعنی جو پیچھے رہ گئے تھے, من العرب, بدوؤں میں سے. یعنی اے نبی, جب آپ ابھی واپس جائیں گے نا مدینہ, کیونکہ یہ رستے میں اتری نا آیات, جب آپ مدینہ واپس جائیں گے تو عن قریب کہیں گے, یعنی وہ لوگ بھاگے بھاگے آ جائیں گے اور آ کے آپ کو کہیں گے جو پیچھے رہ گئے تھے بدوؤں میں سے, شغلتنا اموالنا واہلنا, ہمیں تو مشغول کیا ہمارے مالوں نے, ہمارے اہل و عیال نے, یعنی ہم کیا کریں, بس کام چھوڑ کے نہیں جا سکتے تھے, ہماری فیملیز ہیں ان کو پیچھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے, بس کیا کریں, بڑی مجبوریاں تھیں. فاستغفر لنا, تو بس آپ ہمارے لیے بخشش مانگیں اللہ سے, اللہ ہمیں معاف کر دے, لیکن ہم بس اس لیے ہم جا نہیں سکے. اللہ اکبر, مطلب آپ کو پتہ ہے جب اللہ تعالیٰ کے دین کی, اللہ تعالیٰ کے کلام کی بھی بات آتی ہے, تو بہت سارے لوگوں کی اسی قسم کے ایکسکیوزز نہیں ہوتے جو ہم آج بھی سنتے ہیں کہ ہم بس نہیں کر سکتے کیونکہ بس ہماری فیملیز ہیں نا, ہماری جابز ہیں نا. تو اس قسم کی باتیں صرف آج نہیں ہیں, آج ہی فیملیز اور جابوں کی باتیں نہیں ہیں, بلکہ اس زمانے میں بھی بعض لوگ انہی چیزوں کے اوپر کہتے تھے کہ کیا کریں بس. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ فیملی بعد میں آتی ہے, اللہ پہلے آتا ہے, جابیں تو غیر اس کے بھی بعد آتی ہیں. آج کا جو ایک نعرہ ہے نا, آئی می مائی سیلف, بس میں اور میں اور میں ہی ہیں, بس میں, میرا, میری, اور اس کے بعد فیملی میری, اور اس کے بعد اللہ. پہلے تو میں ہی ہوں, میرا اپنا, میرا یہ, اس کے بعد فیملی اور اس کے بعد اللہ. جو پکا سچا مومن ہوتا ہے نا, اس کی ترتیب اپوزٹ ہوتی ہے اس سے. سب سے پہلے اللہ, پھر فیملی, پھر میں. لیکن آج میں کی دنیا سیلفشنس کی, بس میں ہی میں ہی ہوں, اور میرے ہی مسئلے اور میرا ہی سب کچھ. پہلے میرا دیکھو, پھر اس کے بعد میں کچھ اور دیکھوں گی. اللہ کی بات تو بہت بعد میں آتی ہے. آج کتنے لوگوں کو پوچھ لیں, وہ کہتے ہیں کیا کریں, بس جاب سے فرصت ہی نہیں ہے, کیا کریں, گھروں سے فرصت ہی نہیں, کیا کریں, فیملی سے فرصت ہی نہیں. تو وہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کی کوئی فیملی نہیں, ان کے کوئی گھر نہیں, جو جاب کر کے بھی کر رہے ہیں ان کی کوئی جاب نہیں. اسی طرح یہاں پہ ان کے لیے بھی تھا, جو چلے گئے کیا ان کے نہیں تھے مال, کیا ان کی نہیں تھی فیملیز,
تمہاری زیادہ فیملیز تھیں، لیکن بات یہ نہیں ہوتی ہے کہ کسی کی ہے نہیں ہے یا کیا، بات یہ ہوتی ہے کہ پرائرٹی کیا ہے ہماری، ہم نے کس ترتیب میں کس کو رکھا ہوا ہے، اصل یہ بات ہے۔ جس دن ترتیب میں اللہ سب سے اوپر ہوگا نا، یقین کریں فیصلہ کرنے میں دیر لگے گی نہیں آپ کو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ مگر ترتیب میں کہیں اللہ کی ذات کو ہم نے نیچے رکھا ہوا، جب ہی سوچیں آتی ہیں، جب ہی بس سوچیں گے دیکھیں گے پھر کچھ فیصلہ کریں گے، اس کا مطلب ہے کہیں اللہ کی ذات ٹاپ پہ نہیں ہے، تب ہی یہ سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سب چیزیں کھول کھول کے قرآن میں بیان کر دی ہیں، یہ نہیں کہ کوئی اس کیٹیگری میں سے ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن ایک صفت جو منافقین کی ہے، کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس بندے کے اندر ہے، یہ تو منافقین کا بات ہوتی تھی، کیونکہ آج کے وقت میں ہم کسی کو بھی منافق ڈکلیئر نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں پتا کسی کے دلوں کا حال کیا، مگر ہاں منافقین سے کلوز تو ہو گئے نا، منافقین والی صفت تو آ گئی نا، اگر ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ نہیں ہمیں تو بڑا مشغول کر رکھا، مشغول مطلب بزی ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو ہم سوچتے ہیں آج ہی لوگوں کے پاس ٹائم نہیں، آج ہی بزی ہوئے، نہیں 1400 سال پہلے بھی کچھ لوگ بہت بزی تھے، اس وقت ان کے بھی یہی ایکسکیوزز تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے ایکسکیوز مان لیے کہ ہاں واقعی ان بیچاروں کے پاس نہیں، ان کے تو واقعی فیملیز کے بڑے مسئلے تھے، جن کا ایکسکیوز اللہ نے ماننا ہے نا ان کے آگے بات آ رہی ہے، ان کی انشاءاللہ اس ہمارے سبق کی آخری آیت میں بات ہوں گی۔ ان کے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، یہ اپنی زبانوں سے، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ان کا، یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، دلوں میں اصل میں کچھ اور ہے، اوپر سے بہانے فیملی اور گھروں کے اور مالوں کے، مال مینس مال کا مطلب کیا، جاب بزنس جو بھی، یہ چیزیں ہمیں روکتی ہیں، بعض لوگ حج پہ ہی نہیں جاتے، بھی جی کیا کریں بزنس کس کے اوپر چھوڑ کے جاتے ہیں، بعض لوگ نہیں جاتے اس لیے کیونکہ ہم کیا کریں، ہماری فیملی ہے نا، ہمارے بیٹیاں جوان ہیں اس لیے نہیں ہم جا سکتے، تو وہ کہاں پہ حج کی ایگزمپشنز میں کہیں یہ بھی لکھا ہوتا کہ جس کی بیٹی جوان ہے وہ نہ جائے حج پہ، لیکن ہمارے ڈفرینٹ ایکسکیوزز ہیں، ہاں ہم ویکیشن پہ جانے لگے تو پھر بیٹیوں کا کچھ نہیں ہے مسئلہ۔ تو وہ اپنے منہ زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، دل کچھ ہیں زبان پہ کچھ اور بہانے ہیں، قل آپ ان سے کہہ دیجئے، وہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں استغفار مانگے ہمارے لیے، آپ ان سے اے نبی یہ جواب دیں، فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا، یہ تو بتاؤ کون مالک ہوگا تمہارے لیے اللہ سے کسی چیز کا بھی، اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں فائدہ دینا چاہے، سبحان اللہ، کہ تم مال اور بچوں کی فکر کرتے ہو، اپنی فکریں کرتے ہو، ہائے اب ہم ساتھ چلے گئے تو وہ کہتے تھے کہ وہاں جانا کیا ہے، یہ تو بے وقوف ہیں کہ جا رہے ہیں، نعوذ باللہ، یہ تو شیر کی کچار میں جا رہے ہیں، یہ تو ڈین آف لائن میں جا رہے ہیں، یہ تو اپنی موت کے منہ میں جا رہے ہیں، تو یہ تو واپس نہیں انہوں نے آنا، یہ نہیں بچ سکیں گے، اب بظاہری حالات کو تو دیکھیں، تو بظاہر اگر ایمان نہیں ہے کسی کے اندر تو بظاہر دیکھنے میں تو یہی ہے نا کہ بھائی وہ آئے تھے وہ خون کے پیاسے تھے، وہ تو اللہ کی طرف سے معجزات ہوئے اور وہ واپس چلے گئے، ورنہ انہوں نے تو عذاب میں کچھ چھوڑنا ہی نہیں تھا، اب آپ خود چل پڑے ان کے پاس، یہ تو بڑی کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، لیکن جب ایمان آتا ہے نا تو وہی بات، ساری بات ہی اس پہ آ گئی کہ ایمان آتا ہے تو نظر بدل جاتی ہے، وہ لینز ہی بدل جاتا ہے جس سے انسان دیکھتا ہے، جیت اور ہار بدل جاتی ہے، کامیابی اور ناکامی بدل جاتی ہے، پھر کوئی چیز موت نظر آتی ہے اس میں زندگی ہے، کوئی زندگی نظر آتی ہے اس میں تو موت ہے، اس میں تو ہلاکت ہے، یہ زندگی نظر آ رہی تھی ان کو کہ ہم گھر میں پیچھے بیٹھے رہیں، آئے ہم سیف رہیں، یہ جاتے ہیں تو جائیں، ہمیں کیا مصیبت اپنی جانیں گنوانے کی، ہم کوئی ایسے ہیں کہ پاگل ہیں، ہم کوئی صفحاء کہتے تھے نا وہ کہ یہ صفحاء ہیں، یہ تو جائیں تو ہم کیوں جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا تم گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، اگر اللہ ارادہ کر لے تمہیں نقصان دینے کا تو تم گھر میں بچ سکتے ہو کیا، کون سی چیز ہے جو تمہیں بچائے گی، فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، تمہیں اللہ سے بچانے والی وہ کون سی چیز ہوگی، کون مالک ہوگا تمہارے لیے کسی چیز کا بھی، اگر اللہ نے تمہیں تمہارے گھر میں ہی بیٹھ کے رسوا کرنا چاہا, تمہیں تمہارے گھر میں ہی نقصان دینا چاہا, تمہیں یہیں پہ موت دے دے تو تمہیں کون بچائے گا؟ یا تمہیں نفع دینا ہو تو تمہیں کون نفع سے روک سکتا ہے؟ تم ساتھ چل پڑو اور تمہیں نفع اللہ دینا چاہے, کوئی نہیں روک سکتا. وہ کافر کیا اتنا زور رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کو روک دیں گے؟ بلکان اللہ بما تعملون خبیرا, بلکہ جو تم عمل کرتے ہو نا اللہ پورا باخبر ہے. اللہ اکبر. یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں عمل کو بھی اللہ چیک کرتا ہے, سوچوں کو بھی اللہ چیک کرتا ہے کہ ہمارے تھاٹس کیا ہیں. اب کسی کو نہیں ہم نے بتایا, استغفر اللہ, اگر ہمارے دل میں کوئی بات اللہ کے بارے میں بری آ گئی, کسی کو بھی نہیں بتایا, منہ سے نہیں نکالی, لیکن تھاٹس کو بھی اللہ چیک کر رہا ہے. وہ کہتا ہے اپنے عمل بھی سرینڈر کرو, اپنے تھاٹس کو بھی سرینڈر کرو, اپنی سوچ کو جھکا دو اللہ کے آگے. سبحان اللہ. تو بات ایسے نہیں بن جانی, یہ ایمان ہے, کوئی چھوٹی معمولی بات نہیں ہے. اس ایمان کے پر تو جنتیں مل جانی ہیں, تو یہ کوئی چھوٹی چیز ہوگی؟ یہ تو اندر تک راسخ ہونا چاہیے, اندر کھبا ہونا چاہیے, سوچوں تک کے اندر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سوچتے ہو اللہ کو پتہ ہی نہیں چلتا, تم آ کے منہ سے کہہ دو گے ہائے کیا کریں بزی بہت ہیں, تو اللہ نے مان لینا تمہاری باتوں کو؟ یعنی اس سے مطلب ہے انسان سوچتا ہے ہم ایکسکیوزز دے کے نا انسانوں کو راضی کر لیں گے, تو پتہ نہیں اللہ بھی یہ ہمارے ایکسکیوز مان لیتا ہے. ہم نے ان کو تو بہانے کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیا, تو اللہ کے آگے بھی ہم نے اسی طرح سچے ہو جانا. تو انہوں نے آ کے تو رسول سے انہوں نے آ کے کہا کہ ہمارے لیے استغفار کریں, ہمیں گھر بچوں نے اس طرح کر دیا تھا, مشغول کر دی, تب بزی بہت تھے, ٹائم نہیں مل رہا تھا ہمیں, کیا کرتے, دل بڑا کرتا تھا. تو اللہ نے نا باتوں پہ نہیں جانا کہ تمہاری باتیں کیا ہیں. اللہ ہمیں معاف کرتے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے, اللہ مجھے معاف فرما دے. اللہ اکبر, استغفر اللہ ربی, کہ ہماری باتیں ہی ہمارے آگے حجت نہ بن جائیں, کہ باتیں کچھ کرتے تھے, تمہارے اندر کیا تھا, تمہارے واقعی وہ تمہارے ایکسکیوزز جینوئن بھی تھے یا نہیں, یہ تو اللہ جانتا ہے نا. کتنی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں, کیا کریں بس مجبوری بڑی ہے, کیا کریں بس ٹائم, کیا کریں بس, یہ کسی اور کو چھوڑ دیں, ہم اپنا سوچیں. کتنے سارے نیکی کے مواقع ہم اس طرح گنوا دیتے ہیں نا, اور یہ سوچیں نہیں مجبور, اپنے آپ کو بھی تسلی دے دیتے ہیں کیا کروں, لیکن اللہ کیا ایکسیپٹ کرے گا میرے اس ایکسکیوز کو کہ نہیں. مہمان آ گئے تھے, میں نے ٹیسٹ نہیں دیا, میں نے وہ سبق نہیں سنایا, میں کیا کروں, بڑی مجبوری تھی, میرے تو ایسے یہ تھا. وہ اللہ کو پتا ہے کہ کون ان میں جینوئن ہے اور کون بس کر سکتا تھا اور اس نے نہیں کیا. کس حد تک کوئی مجبور ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے. کوئی تو لوگ ہیں وہ واقعی مجبور ہیں, جن کی میں نے کہا نا آپ کو آگے بات آ رہی ہے, وہ واقعی مجبور ہیں, اللہ کو ان کا بھی پتا ہے, اللہ نے ان کو ایکسکیوز کیا ہے. لیکن کچھ ہیں جن کا اللہ کو پتا ہے دے ہیو نو ایکسکیوز, دے آر جسٹ سیئنگ دس, ورڈ آف ماؤتھ ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ استغفر اللہ ربی, بل ظننتم ان لن ینقلب, بلکہ گمان کیا تم نے کہ ہرگز نہیں پلٹ کر آئیں گے. کون؟ الرسول والمؤمنون. اصل مسئلہ یہ تھا تمہارا, یہ نہیں مسئلہ کہ تم بزی بہت تھے اپنے گھروں میں اور بزنس میں, اصل مسئلہ یہ تھا کہ تم گمان کر رہے تھے کہ یہ پلٹ کے انہوں نے آنا ہی نہیں ہے, جو میں آپ کو اس وقت سے بات بتا رہی ہوں کہ یہ نہیں لوٹیں گے. الا اہلہم ابدا, اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی, یعنی مار دیے جائیں گے وہاں پہ. وزین ذالک فی قلوبکم, اور خوبصورت بنا دی گئی یہ بات تمہارے دلوں میں, یعنی تم جتنا جتنا یہ سوچتے جا رہے تھے نا, اتنا اتنا تم اور کنونس ہوتے جا رہے تھے کہ ہاں واقعی انہوں نے کبھی نہیں آنا, کیا فائدہ ان کے ساتھ جانے کا, کیا فائدہ موت کے منہ میں خود جانے کا, ہمیں کیا مصیبت ہے اس طرح. اور جتنا تم اس کے اوپر غور کرتے تھے نا, جتنا تم سوچتے تھے, اتنی یہ بات تمہیں اور کنونسنگ لگتی تھی کہ نہیں جانا چاہیے اور انہوں نے کبھی نہیں آنا اور موت ہی ہے وہاں پہ. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءَ, اور گمان کیا تم نے گمان برا, مومنوں کے بارے میں برا گمان کیا, اللہ کی رحمت اور اللہ کی نصرت کے بارے میں غلط گمان کیا کہ اللہ کی مدد ہی نہیں ان کو کبھی آئے گی, اللہ ان کا محافظ ہی نہیں ہے, اللہ نے اکیلا چھوڑ دیا ان کو. دیکھ لیں اب پھر سے بات آئی ظن سو کی, پھر اگین برا گمان. अल्लाह हमारी तो सोचों पे भी पहरे हैं, हमें नहीं पता चलता, हम सोचते हैं सिर्फ वर्ड्स गिने जाते हैं और वर्ड्स रिकॉर्ड होते हैं, सोचें भी रिकॉर्ड हो रही हैं। अनलेस के कोई शैतानी वसवास कभी आता है और इंसान झटक दे उसको, लेकिन जो एक सोच होती है ना हमारे अंदर पक्की हुई होती है, और हमारी जिसको हम कहते हैं हमारी थिंकिंग, जो हमारी थिंकिंग है ना वो अल्लाह को पता है कि हमारी थिंकिंग क्या है, हमारी सोचें क्या हैं, हम किस चीज़ के बारे में कैसा समझते हैं, चाहे हम लोगों के सामने नेक बन बन के भी रहें, हम सहाबा के बारे में क्या सोचते हैं, हम रसूलों के बारे में क्या सोचते हैं, हम अल्लाह ताला के बारे में क्या सोचते हैं, सब चीज़ें हैं जिनके अंदर करेक्शन ज़रूरी है कि हम बिल्कुल स्ट्रेट सोचें। वकुन तुम कौमं बूरा, और तुम हो कौम हलाक होने वाली, यानी जब सोचें ऐसी हों तो फिर हलाकत है। पर इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना बहुत से गुमान जो हैं उनके बारे में उसने फरमाया कि बहुत से गुमान जो हैं वो भी गुनाह है। इंसान सोचता है मैंने गुमान ही किया था ना, मैंने सोचा ही था ना, तो क्या हो गया। और सोचों का प्रॉब्लम ही होता है वो तो किसी को पता नहीं चलती, इसलिए हमें उसके ऊपर वर्क करने का सोचते ही नहीं है कि हमने उनको भी ब्यूटीफुल करना। अल्फाज लोग सुनेंगे, हाल हुलिये लोग देखेंगे, ये तो इनको तो हम ऐसा बना लें कि हम नेक नजर आए। सोचे नेक हो ना हो इससे क्या फर्क पड़ता है, अब पता चला सोच भी तो नेक करनी है, एक गुनाह वाली सोच है, गुनाहगार सोच है, जैसे अमल एक गुनाह का होता है इसी तरह सोच भी गुनाह की होती है। वमन लम युमिन बिल्लाही व रसूलिही, और जो कोई ईमान नहीं लाता अल्लाह पर और रसूल पर, फइन्नातदना लिलकाफिरीन सईरा, तो हमने तैयार कर रखा है काफिरों के लिए भड़कती हुई आग को। यानी अब पिछले उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि वो लोग जो यकीन नहीं लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर और बुरे बुरे गुमान करने लगे, उनके लिए कैसे अल्लाह ताला ने भड़कती हुई आग को रखा है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। अल्लाह ताला ने फरमाया वलिल्लाही मुल्कु समावाती वल अर्द, अल्लाह ही के लिए सल्तनत है आसमानों की और जमीन की। यग़फिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसको चाहे माफ करे, जिसको चाहे अजाब दे। यानी काफिर अगरचे मुस्तहिक अजाब हैं, लेकिन अगर वो भी सच्चे दिल से तौबा कर ले, ईमान ले आए, उनकी भी बख्शिश अल्लाह कर सकता है, अल्लाह की मर्जी है। और जिसको चाहे अजाब दे, जिसको चाहे पकड़े, जिसको चाहे छोड़ दे। अल्लाहु अकबर। इसलिए वो जो कानून बनाता है, वो फरमाता है किसी के लिए जहन्नुम है, कोई इसके ऊपर एतराज नहीं कर सकता, उनके लिए क्यों है, वो तो बड़े नेक हैं, उनके तो अखलाक बहुत अच्छे हैं। वो चाहे तो किसी के लिए जन्नत है, किस चीज पे उसको उसकी बाकी खताओं को माफ करके उसको किसी एक चीज पे बख्श दे, हम नहीं कुछ कह सकते। वकान अल्लाह गफूर और रहीम, और अल्लाह ताला गफूर और रहीम है। और क्या ना जब आ गया ना तो ऑलवेज का माना आ गया, हमेशा। तो अब भी तुम ईमान की तरफ आ जाओ, अब भी तुम अल्लाह रसूल के ऊपर कामिल यकीन करो। तो एक तरगीब दिलाई गई ना कि तौबा करके पलट आओ, अब वापस आ जाओ अल्लाह की तरफ, अब निफाक से तौबा कर लो, अल्लाह फिर भी माफ कर देगा, उसकी बादशाहत है, उसको किसी ने पूछना थोड़ी है तूने क्यों उसको माफ किया, उसने तो ऐसा ऐसा किया था, तुम तौबा कर लो अब भी। सयकूल अल-मुखल्लफूना इज़ इन्तलक़तुम इला मगानिमा, अन करीब कहेंगे पीछे छोड़ जाने वाले जब चलोगे तुम गनीमतों की तरफ, यानी अब आप जब वापस जाएंगे तो आप जब गनीमतों के लिए चलेंगे, ये गनीमतों के ये जाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इशारा इस तरफ है कि आगे जाके आपको माले गनीमत मिलेगा, और वो कहाँ का था, खैबर का। इसके बाद जो सबसे पहली मुहिम थी वो खैबर की थी, तो अब वहां पे आपको अल्लाह ताला बहुत सारा माले गनीमत देगा। ये लोग अब आपके साथ चलना चाहेंगे वहां के लिए, लीता खुदूहा, ताकि तुम ले सको उनको, जरूना नत्तबियाकुम,
چھوڑ دو ہم کو، ہم پیروی کریں تمہاری۔ تو اب آپ جائیں گے غنیمت لینے کے لیے، یعنی آپ خیبر کے لیے نکلیں گے، فتح خیبر آپ کو ملنے والی ہوگی، وہاں پہ بہت سارا مال غنیمت، میں نے آپ کو بتایا کہ 500,000 سے بھی اوپر ہر بندے کو ملا۔ تو وہاں پہ تو یہ لوگ تم سے کہیں گے کہ ہم کو بھی اجازت دو، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب ہمیں بھی مال غنیمت ملے۔ وہاں صاف نظر آ رہا تھا نا کہ اب آگے جا کے وہاں کے لیے، اب مسلمان اتنے پاور میں آ گئے ہیں، کافر بھی ان سے دب گئے ہیں، پچھلی دفعہ تو ہم نہیں گئے، چلو یہاں پہ چلتے ہیں، یہاں پہ تو بڑا کچھ ملے گا۔ وہاں پہ حدیبیہ میں جا کے کرنا، وہاں پہ تو موت تھی نا، تو وہاں پہ نہیں گئے، یہاں پہ جانے کے لیے آپ کو کہیں گے۔ سمجھ آ گئی بات نا، کہ غنیمتوں کے لیے جب آپ جاؤ گے تو تاکہ وہاں پہ جا کے ان کو مل جائیں، ہمیں آپ چھوڑ دو، اب ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، بس اب نہیں، دیکھو اب نہیں ہم نے کوئی بات سنی، اب ہم تمہارے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ چاہتے ہیں اللہ کے کلام کو بدل دیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا ہے کہ وہ لوگ جو حدیبیہ میں اور بیت رضوان میں شامل ہوئے تھے، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کے سفر میں جائیں گے، اور کوئی نہیں جائے گا۔ یہ کہاں فرمایا؟ یہاں پہ تو نہیں ہے، اور بھی جگہ نہیں قرآن میں، تو یہ کہاں فرمایا ہوگا؟ اس سے پتا چلتا ہے، اور یہاں پہ پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیں، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے لیکن قرآن میں نہیں ہے، تو کہاں فرمایا ہے؟ کوسچن یہ ہے۔ تو ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ ایک وحی، وہ بھی ہے جو وحی غیر متلو ہے، یعنی تلاوت نہیں کی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ کہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے دلیل مل جاتی ہے، کیونکہ ورنہ قرآن میں اس طرح کا ذکر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اب وہ لوگ جو وہاں پہ بیت رضوان میں تھے نا، ان کو ریوارڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو غنیمتیں دے گا خیبر کی، لیکن اب جب یہ آپ سے کہیں گے کہ ہم نے آپ کے ساتھ چلنا ہے، تو آپ نے ان کو نہیں لے کر جانا۔ کیونکہ دیکھیں، جو مشکل وقت میں کام نہیں آتا نا، وہ اپنا ٹرسٹ لوز کر دیتا ہے، وہ اس کے بعد مناتا ہوا بعد میں آ بھی جائے، آپ کی چاپلوسیاں بھی کرے، کبھی اچھا لگتا ہے پھر آپ کو؟ آپ کہتے ہیں جو مشکل میرا وقت تھا اس وقت نہ تم آئے، اب کیا فائدہ تمہارے آنے کا، اب میں تمہارا کیا کروں؟ تو اللہ کے ہاں بھی قدر و قیمت ان کی ہوتی ہے جو کہ اسلام کو جس وقت مشکل وقت ہو، جس وقت اس کے اوپر کوئی ایسا دور آیا ہو جس میں اسلام کی طرف نئی لوگ آ رہے ہیں، مشکلات ہیں اسلام میں، اس وقت جو لوگ ساتھ لگتے ہیں اللہ کو، وہ لوگ بڑے پیارے ہیں۔ جب دیکھیں جب بوم آ جاتا ہے، پھر تو ایسے ہی لوگ چل پڑتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، لن ہرگز نہیں، تتبعونا تم پیروی کرو گے ہماری، یعنی اب نہیں تم ہمارے ساتھ چل سکتے، کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح تمہیں فرمایا اللہ نے اس سے پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات بتا چکا ہے، اس کو تمہارا جانا قبول نہیں ہے، اور اللہ کی بات بدلے گی نہیں۔ اب تم جانے کی ضد کر رہے ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ کے کلام کو بدل دو، یہ جو پہلے آپ بات آئی، یریدون یبدلوا کلام اللہ، تم چاہتے ہو اللہ کا کلام بدل جائے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نہیں جانا ساتھ، تم نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے یہ فرما چکا ہے، اور وہ میں نے کیا بتایا کہاں فرما چکا ہے، وحی غیر مطلوب ہے۔ فسیقولون، پس ان قریب وہ کہیں گے، بل تحسدون، تو بلکہ تم تو ہمارے سے حسد کرتے ہو، اصل میں تم ہمیں لے جانا نہیں چاہتے، تمہیں یہ ہے کہ ہم نہ وہاں پہ مال غنیمت لے لیں، تمہارے ساتھ شریک نہ ہو جائیں، تمہیں ہم سے جیلسی ہے نا، اس لیے نہیں تم ہمیں لے جانا چاہتے، اور ہمیں کہہ رہے ہو کہ اللہ نے کہا ہے۔ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، نہیں بلکہ وہ نہیں سمجھتے مگر بہت ہی کم، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ واقعی حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے نا، منافق کے اندر دو چیزیں نہیں ہو سکتی، ایک دین کی سمجھ اور ایک اچھا اخلاق۔ تو ان کو واقعی سمجھ ہی نہیں ہے کہ نیکی کا موقع کیا تھا، وہ انہوں نے گنوا دیا، جو فتح مبین تھی وہ انہوں نے گنوا دی، اب مال کے پیچھے چل پڑے۔ تو اب ان کو کہا گیا نہیں، آپ نے ان کو لے کر نہیں جانا، اللہ تعالیٰ نے ان کا بیٹھنا، ان کا اپنے نبی کے ساتھ جانا اس کو پسند ہی نہیں کیا کہ یہ جائیں میرے نبی کے ساتھ۔ اب اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ نیکی کے کوئی چانسز ہوتے ہیں، انسان ایک دفعہ ان کو گوا دینا تو پھر وہ واپس نہیں مل سکتے، اس کے بعد انسان کچھ کوشش بھی کرے یا کچھ بھی کرے تو پھر بھی وہ ہاتھ نہیں آ سکتا وقت، اس لیے جو نیکی کا موقع آتا ہے اس وقت اس کو کرنا ہی صحیح ہوتا ہے۔ बाद में इंसान हाथ मलता रहे, हो हम चले जाते उस वक्त अच्छा ऐसे है, नहीं वो नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अब भी इनके पास लेकिन एक चांस है, अब उनको एक चांस दिया जो जो पीछे रह गए थे उनके लिए। कुलिल मुल्कल्लफीना मिनल आराब, कह दीजिए पीछे रह जाने वालों में से, बदुओं में से, सतुदउना इला कौमिन उली बासिन शदीदिन, अनकरीब तुम बुलाए जाओगे एक कौम की तरफ जो कुव्वत वाली है, सख्त, एक सख्त कुव्वत वाली है, बड़ी ताकत वाली कौम की तरफ तुम्हें बुलाया जाएगा। तो कातिलूना, कि तुम्हें जंग करनी होगी उनसे, औ युस्लिमूना, या वो मती हो जाए यानी वो इस्लाम ले आए, नहीं तो तुम्हें उससे लड़ना होगा, एक बहुत सख्त कौम से। अभी कौन सी कौम है, बस जगह पे आया सकीफ है, हवाजिन है, आपको पता ना बाद में हुनैन हुई थी और वो बड़े जंगजू हुनैन वाले थे और वो बड़े अच्छे तीरंदाज भी थे और उन्होंने कैसे किया था, वो मुराद हैं। बास कहते हैं कि नहीं रोम और फारस की फतूहत की तरफ इशारा है। तो यानी एक सख्त जंगजू कौम की तरफ तुम्हें बुलाया जाएगा उनके साथ जंग करने के लिए, कि उनके साथ जंग करो या वो जब तक कि वो ईमान नहीं ले आते, कोई फैसला नहीं हो जाता। तो बहुत सारी यानी तफासीर हैं इसकी कि वो कौन सी जंगजू कौम है। तो उस वक्त फइन तुतीउ, फिर उस वक्त अगर तुम इताअत करो, युतिकुमुल्लाहु अजरन हसना, तो देगा तुमको अल्लाह अच्छा अजर। यानी इस टाइम तो तुम नहीं जा सकते, अब इट्स डन नाउ। वो अल्लाह ने रिवॉर्ड देखें जो इतना माले गनीमत वहां से मिलना था, वो अल्लाह ताला ने असल में दुनिया का एक फायदा, ठीक है, जब इंसान अल्लाह रसूल की इताअत करता है ना तो अल्लाह ताला दुनिया में भी उसको नवाजता है। तो ये दुनिया का फायदा अल्लाह ने उनको देना था, बेहतर रिजवान करने वालों को, ठीक है। इनको कहा गया दिस टाइम, खैबर के वक्त में तो तुम नहीं जा सकते, हाँ नेक्स्ट टाइम ऐसा मौका आएगा, एक बड़ी सख्त कौम है उसकी तरफ जाना होगा और वहां पे लड़ना होगा, अगर तुम उस वक्त मान गए तो अल्लाह तुम्हें अजर अजीम देगा। वह इन तवल्लो, लेकिन उस वक्त भी अगर तुम मुंह मोड़ गए, कमा तवल्लई तुम मिन कबल, जैसे कि तुमने मुंह मोड़ा इससे पहले, अभी हुदैबिया जाने से पहले जैसे तुमने मुंह मोड़ा, उसी तरह तुमने अगर उस वक्त भी किया, यू आज़ेब कुमादा बन लीमा, तो अल्लाह ताला तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा। फिर समझ आ गई ना बात, ठीक है। अब पूरे सिनेरियो में देखे ना, अब नहीं जा रहे, इस दफा नहीं जाओगे खैबर में, लेकिन अल्लाह तुम्हें वन मोर चांस देगा, उस वक्त तुम वापस पलट सकते हो। और कुछ लोग थे जो कमजोर ईमान वाले थे, वो वाकई फिर पक्के ईमान ले आए और उन्होंने तौबा कर ली थी, और तो अल्लाह ताला उनको अजरे हसना देगा। लेकिन अगर उस वक्त भी तुम ऐसा नहीं करोगे, मुंह मोड़ोगे, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा। अब ऐसे वक्त में बाज लोग थे जो हैंडीकैप थे, उनको फिक्र पड़ गई कि अच्छा अगर हम ना गए उस वक्त तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनको अजाब देगा दर्दनाक, पहले भी नहीं हम गए थे क्योंकि जाहिर है उनकी मजबूरियां थी, अब भी ना अगर हम गए तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो ये हैं वो जेन्युइन एक्सक्यूजेस जिनको अल्लाह ने एक्सेप्ट किया और फरमाया कि हाँ ये वाले लोग हैं, बेशक वो नहीं भी जाएं तो कोई मसला नहीं। लैसा अलल आमा हरजुन, नहीं है अंधे पर कोई गुनाह, अंधा आदमी नहीं भी निकलता लड़ने के लिए तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। वो जो कह रहे थे हमारी फैमिलीज हैं, हमारे बिजनेस हैं, हमारे माल, हमारे बाग, हमारे तिजारत, उनका नहीं एक्सक्यूज मांगना गया, लेकिन ऐसा कोई बंदा है तो उसकी पूछ नहीं, उसकी पकड़ नहीं, वो जेन्युइन एक्सक्यूज है। वला अलल आरजी हरजुन, और ना ही लंगड़े पर कोई हरज है कि वो पीछे बैठा रहे। वला अलल मरीद हरजुन, यहाँ कोई बीमार है, मसलन ऐसा बीमार है, अभी तो बीमार है जिस वक्त जंग के लिए लोग निकल रहे हैं, बाद में ठीक हो गया तो बाद में जा सकता है, इस दफा वो एक्सक्यूज्ड है, या ऐसा ज़ईफ है, वो भी एक बीमारी की किस्म, तो उसके ऊपर भी कोई गुनाह नहीं। वह मई होते अल्लाह व रसूलहू, और आखिर में बात असल जिस्ट ही बात की क्या है कि इताअत अल्लाह रसूल की, बार बार इताअत की बात आ रही, जो इताअत करेगा अल्लाह और उसके रसूल की, युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अलअनहार, दाखिल करेगा उसको बागों में जिनके नीचे नहरें बहती हैं। वह मई यतवल्ला, और जो कोई मुँह फेरेगा, युअद्दिबहु अदाबन अलीमा, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह ताला मुंह फेरने पर, यानी इताअत से मुंह फेरना, इताअत को जरूरी ना समझना कि अल्लाह रसूल की तरफ फिर क्या हो गया,
इसको ऐसे समझना कि सभी तो कर रहे हैं इस तरह, अगर मैंने भी वैसा काम कर लिया तो क्या फर्क पड़ गया। अच्छा चलो ठीक है, जहां उनको गुनाह मिलेगा मुझे भी मिल गया तो क्या होगा। अच्छा तो चलो छोटा सा ही तो गुनाह है, ये कौन सा बड़ा है। यानी जब इंसान इस तरह की तावीलें करके ढीठ बन जाए और इताअत से मुंह मोड़ ले, मैंने नहीं माननी बात, तो यो आज़िब हो अज़ाबन अलीमा, अनलेस कि वो बंदा तौबा इस्तग़फ़ार करे, पलट आए अल्लाह की तरफ, अल्लाह से माफ़ियाँ मांगे कि जो हो चुका मैंने गलत किया, वरना वो अपने लिए दर्दनाक अजाब का अपने आप को मुस्तहिक बना रहा होता है। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظن ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليماً